قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، محترم ماؤں اور بہنوں، کل ان آیتوں پر گفتگو ہو رہی تھی جن کی نوعیت سیاسی تھی، اسی سلسلے کی کچھ اور آیات آگے آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی متعین کر کے بتا دی گئی کہ آپ نہ صرف ایک رسول، نہ صرف ایک رہبر، نہ صرف ایک مذہبی پیشوا اور رہنما ہیں، بلکہ اس کے ساتھ آپ کی حیثیت ایک قاضی کی، آپ کی حیثیت ایک حاکم کی، آپ کی حیثیت ایک فرماروا کی بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اس لیے کہ دنیا کے انسانوں کے لیے ایک قانون وضع فرمائیں، ایک شریعت عطا کر کے آئیں۔ جہاں تک مومنین کا تعلق ہے، ان پر تو یہ لازم ہے کہ جو قانون اور جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ کے رسول نے دی ہے، اس شریعت پر وہ عمل درآمد ہوں، اور اس شریعت اور اس قانون سے ایک انچ بھی وہ اگر ہٹتے ہیں، اس سے ایک سر منہ بھی اگر وہ انحراف کرتے ہیں، تو گویا وہ منافقین کے زمرے میں شامل ہوں گے، وہ پکے کافر ثابت ہوں گے۔ یہاں یہودی کی رشہ دوانیوں اور بالخصوص ان منافقین کے ذریعے سے جو مدینے میں وہ اٹھا رہے تھے، اس کا ایک تذکرہ یہاں ملتا ہے۔ رکوع نمبر 9 اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ خطاب کر کے پوچھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں جب پکارا جاتا ہے کہ آؤ اور اپنے نزاعات اور اپنے اختلافات کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ دونوں الفاظ قرآن اور حدیث نہیں بلکہ کہا کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اور رسول جو فیصلہ کریں گے، اس فیصلے کی طرف آؤ، جب انہیں پکارا جاتا ہے تو تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ وہ طاغوت کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور کل طاغوت کی تشریح میں یہ بات آئی کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جس جس کے قانون کی بھی پیروی کی جائے گی وہ سب طاغوت کی پیروی ہوگی۔ مومنوں کو اس بات سے منع کیا گیا اور ان پر یہ حرام ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے موجود ہوتے ہوئے اللہ کی شریعت کے برخلاف وہ انسانی شریعت اور انسانی قانون کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات کا فیصلہ کریں، اور یہی وجہ تھی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ یہاں ہندوستان میں قائم ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں جہاں تک سول لاس کا معاملہ ہے، آئلی قوانین کا معاملہ ہے، یہاں کی حکومت نے یہ حق دیا نہیں بلکہ ہمارا حق تسلیم کیا ہے کہ مسلمان اپنی شریعت کے مطابق اپنے کم از کم آئلی مسائل کو حل کریں گے، اور جہاں تک فوجداری قوانین کا معاملہ ہے اس میں اگر قوموں اور قوموں مذہبوں کے اختلاف کو اگر گنجائش دی جائے گی تو پھر ملک کے اندر انتشار پیدا ہوگا۔ اس لیے فوجداری قانون میں تو کوئی گنجائش نہیں، لیکن آئلی قانون کے اندر مسلمانوں کو بھی اس بات کا یہاں پابند کیا جائے گا قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ وہ مسلم پرسنل لا اور اسلامی شریعت یا محمد لا جسے کہیں گے ہندوستان کے اندر، اس کے مطابق ہی وہ اپنے نزاعات اور اپنے معاملات کا وہ فیصلہ کروائیں گے، اور اگر وہ ہندوستان کے دیگر قوانین کے مطابق اپنے معاملات کا فیصلہ چاہتے ہیں گویا کہ وہ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جب انہیں پکارا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف کہ اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب تمہارے معاملات کا فیصلہ کریں، تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم سے بچ بچاؤ کا رویہ اختیار کریں، تم سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے وہ طاغوت کے پاس اپنے معاملات لے جاتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ چکانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اس پر مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک منافق تھا، ظاہر میں مسلمانوں کی شکل وہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور آج سورہ توبہ کی تلاوت ہوئی تراویح میں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت گرفت کی ہے۔ سورہ توبہ آخر میں نازل ہوئی تھی مدینے کی زندگی میں، لیکن جب سورہ نساء نازل ہوئی تھی تب ابھی منافقین کی گرفت کا موقع نہیں آیا تھا، ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ کا معاملہ، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ، ان کے ساتھ چشم پوشی کا معاملہ اختیار کیا گیا تھا، تو ابھی منافقین پوری طرح سے کھل کر سامنے نہیں آئے تھے۔ اس میں سے ایک منافق آگے بڑھا، اس کا معاملہ یہودی کے ساتھ ایک جھگڑا ہو گیا، تو اس نے یہ چاہا کہ ہم اپنے معاملے کا فیصلہ کعب بن اشرف کے پاس سے کروائیں گے، اور کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار، ایک بہت بڑا عالم تھا، کل بھی اس کا تذکرہ آیا۔ یہودی کا کہنا تھا کہ نہیں، ہم اپنے معاملہ کا فیصلہ اور ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ تمہارے نبی کے ذریعے سے کروائیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کروائیں گے. اور دونوں کو اس بات پر یقین تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں انہیں انصاف ملے گا. اور منافق اس لیے ڈرتا تھا کہ اگر وہاں جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو میرا گھاٹا ہوگا, اور یہودی اس بات پر مطمئن تھا کہ اگر ہمارا کیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائے گا تو یقیناً ہمیں جیت ہوگی. دونوں کو یہ بات معلوم تھی. کعب بن اشرف کے پاس جانے پر وہ مصر تھا لیکن یہودی اس سے انکار کر گیا. تو پھر دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور اللہ کے رسول نے ان دونوں کے درمیان معاملے کو سنا, فیصلہ کیا, اور اس کے بعد وہ فیصلہ, وہ ظاہری مسلمان جو کہ اندر میں منافق تھا اس کے خلاف وہ فیصلہ ہوا اور یہودی کے حق میں وہ فیصلہ ہو گیا. اب اس فیصلے کو جب اللہ کے رسول نے سنایا تو وہ منافق اس پر مطمئن نہیں ہوا, وہ آگے بڑھا اور چلتے چلتے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں کہ عمر یہ بہت زیادہ تفکر رکھنے والے آدمی ہیں, ذرا ان سے بھی معاملہ چکا لیتے ہیں اور ان کے دربار میں بھی پیش ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا حضرت عمر کے دربار میں یہ دونوں پہنچے اور کہا کہ یہ ہمارے درمیان نزاع ہے, ہم دونوں کے درمیان اس معاملے میں اختلاف ہے, ذرا آپ اس کا فیصلہ کر دیجیے. بیچ میں یہودی نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کے دربار میں بھی گئے تھے اور وہاں سے یہ فیصلہ ملا کہ معاملہ میرے حق میں نکلا اور وہ مسلمان ظاہری طور پر جو مسلمان تھا اس کے خلاف اللہ کے رسول نے فیصلہ سنایا. یہ بات یہودی نے حضرت عمر سے کہہ دی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, ذرا رکو میں ابھی آتا ہوں. کھڑا کیا دونوں کو باہر, اندر تشریف لے گئے اور واپس باہر آیا تو کیا دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار تھا اور دے مار ایک کہ اس کا سر قلم کر دیا, اس منافق کا سر بالکل اڑا دیا اور کہا کہ تم جیسے لوگوں کے لیے یہی فیصلہ ٹھیک ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے باوجود تم میرے پاس آتے ہو مزید اس کے لیے کہ میں کوئی اور فیصلہ سناؤں. رسول کا فیصلہ کر دینے کے بعد اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی اور شریعت کسی اور قانون کے تحت تمہارا فیصلہ کیا جائے. ہاں فیصلہ ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے, لہذا اس کا سر قلم کر دیا گیا. اس پر ذرا سا معاملہ واویلا مچا اور پھر جو ہے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی. بتایا جاتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی اور یہود اور منافقین نے بھی اس بات کو ہنگامہ بنا دیا کہ دیکھو کہ عمر نے جو ہے ایک آدمی کا قتل کر دیا, ناک خون بہا دیا. تو پھر اللہ نے یہ آیت آگے نازل کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول کی کیا حیثیت ہے. فرمایا کہ وما ارسلناک من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذا ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفروا لہم. کہ یہ تفصیلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت لیطاع باذن اللہ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں, جیسے میں نے بتایا کہ جہاں مذہبی پیشوا, جہاں ایک متقی, جہاں ایک عابد, جہاں ایک نبی, جہاں ایک رسول ہیں, وہیں آپ کے کار رسالت کا ایک جز ہے, آپ کے رسول ہونے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ مطاع ہیں, فرما روا ہیں, حاکم ہیں. اور آپ کی, آپ اگر حاکم کے حیثیت سے جو حکم دیتے ہیں تو اس حکم کو تسلیم کرنا مسلمانوں پر فرض ہے اور یہ ایمان کا جز ہے. اگر کوئی آپ کی شریعت, آپ کے قانون اور آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو وہ ایمان کے دائرے سے نکلے گا, یا تو وہ منافق قرار پائے گا, یا آگے نکل کر وہ کفر کی سرحدوں میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بتایا گیا کہ وما ارسلناک من رسول, اللہ نے رسول کو کسی اور کام کے لیے نہیں صرف اس کام کے لیے بھیجا. آپ کی رسالت کے مقصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ الا لیطاع باذن اللہ, اللہ کے حکم سے آپ کی اطاعت کی جائے. اس آیت کے اندر بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں, یہ بھی ایک سیاسی آیت ہے. فرمایا گیا کہ قانون کے دو سورسز ہیں, دو مواقع عکس کرنے کی جو صورتیں ہیں, یہ ان دو سورسز سے قانون کو پکڑا جائے گا, قانون کو حاصل کیا جائے گا. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ تعالیٰ چونکہ حاکم ہے, قرآن مجید میں 122 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ وہ انسانوں کو قانون دے, اور اللہ کے سوا کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی زندگی کے لیے قانون وضع کریں. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی قانون کا دینے والا ہے. اس کے بعد رسول بھی دینے اللہ کے حکم سے, اللہ کی توفیق سے, اللہ کی وحی سے, اللہ کے اشارے سے رسول بھی شریعت دینے والا ہے, رسول بھی فرما روا ہے. تو وہ بھی قانون کو وضع کرے گا, شریعت کو وضع کرے گا اور دنیا کے سامنے شریعت پیش کرے گا. تو اس کی بات بھی ویسے ہی ماننی لازم ہے جیسے اللہ کی بات کو ماننا لازم ہے. یہاں اس لیے میں اس بات پر زیادہ سٹریس کر کے بتاؤں کہ پاکستان کے اندر 60 روپے ہنگامہ کیا, وہ یہ تھا کہ رسول کو
ایک ساتھ رکھ دیے جائیں اور انتظار کرتے رہیں, کالے اور سفید تاگے کے درمیان جب فرق واضح ہو جائے تب سحر کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے نہیں, بلکہ افق میں جب اندھیرا ختم ہونے لگے اور سفیدی اور اس کا جو وائٹنس ہے صبح کا وائٹنس اگر وہ چھانے لگے تب تمہارے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے, مطلب ختم ہوتا ہے سحری کا وقت. اس طرح بہت سے معاملات, حلال اور حرام جانور کی تفصیلات قرآن مجید میں مفصل نہیں ملے گی, اس کی تفصیلات کے لیے پھر اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. پھر اسی طرح وراثت کے معاملے میں ہم نے بتایا تھا کہ صرف ذوی الفروض کا معاملہ قرآن مجید میں ملتا ہے, جہاں تک ذوی الارحام کا معاملہ ہے اور جہاں تک ریسیڈیوریز کا معاملہ ہے وہ صرف حدیث میں ہی ملے گا, آپ کو حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حیثیت ایک شارع کی ہے, ایک حاکم کی ہے, ایک فرما روا کی ہے, اور حاکم اللہ ہے, وہ حکومت کرتا ہے, وہ قانون دیتا ہے, اور اللہ کے رسول بھی حاکم ہی ہے اور اللہ کے اذن سے حاکم ہے, تو لہٰذا آپ کی شریعت پر اتباع کرنا لازم ہے. پھر اسی کا ایک اور ایسپیکٹ, ایک طرف آپ حاکم ہیں, آپ شارع ہیں, دوسری طرف آپ قاضی بھی ہیں, آپ فیصلہ بھی کرنے والے ہیں, تو اس کے فوراً بعد والی آیت میں فرمایا گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے نظام میں خود ایک عدالت نہیں بنائی اور اس کے چیف جسٹس خود آپ اس پر براجمان نہیں ہو گئے, بلکہ اللہ کے حکم سے آپ چیف جسٹس بنائے گئے ہیں, آپ قاضی ہیں, آپ کی حیثیت ایک عادل فرما روا کی ہے اور آپ کو اللہ نے اس کام پر مامور کیا ہے. اور پھر فرمایا اللہ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے, فلا وربی کا, اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اپنی ذات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو لوگوں کے درمیان معاملات کا عدل کرنے والا اور قاضی بنا کر بھیجا ہے. گویا ایک آپ کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ آپ ایک چیف جسٹس کے ایک جوڈیشل جو پوسٹ ہوتا ہے کہ قاضی کی حیثیت آپ کی ہے, آپ دنیا کے اندر تمام نزاعات اور تمام معاملات میں آپ لوگوں کے درمیان عدل کا توازن کا راستہ بتائیں گے. اب اس میں کتنی باتیں ملتی ہیں, فرمایا کہ فی ما شجرا, ہر معاملے میں, خواہ مذہبی معاملے میں ہو, خواہ انفرادی معاملے میں ہو, خواہ وہ اجتماعی معاملے میں ہو, خواہ وہ ذات کے معاملے میں ہو, خواہ وہ خاندان کے معاملے میں ہو, خواہ وہ معاشی معاملے میں ہو, خواہ وہ سیاسی معاملے میں ہو, خواہ وہ امن کی گفتگو ہو, خواہ وہ جنگ کے حالات میں ہو, خواہ کیسے ہی حالات کچھ نہ ہو, لیکن اللہ کے رسول کے شریعت کے مطابق ان تمام معاملات میں آپ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. فرمایا کہ یہ ایمان کا ہر چیز میں آپ کی شریعت کے مطابق, آپ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. پھر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم, اور آپ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو دل میں ذرا برابر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے تو پھر جو ہے فرمایا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے. فلا وربی کا, قسم کھا کر کہا گیا کہ وہ مومن ہے. ایمان کا اتنا بڑا جز, لازمی جز بتایا گیا کہ اگر اللہ کے رسول کی شریعت میں ایک بات ہے, آپ نے ایک بات بتائی اور پھر ہم اس معاملے میں تنگی نفس کا شکار ہو, ہمارا دل بھینچنے لگے, ہمارا دل تنگ ہونے لگے, تو پھر وہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے, ایمان کی منافی یہ بات ہے, ایمان کے شایع نشان یہ بات نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے اسی میں کہ اگر اللہ کے رسول نے جنابت کی حالت میں بھی تیمم کی اجازت دی ہو اور کوئی مومن یہ سمجھے کہ تیمم کرنے پر اس کا دل تنگ ہونے لگے, وہ کراہت محسوس کرنے لگے, وہ بھی اس آیت کی زد میں آئے گا, اس لیے کہ اس کا دل تنگ ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ اس حالت میں بھی تمہیں تیمم کرنے کی اجازت ہے. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ تیمم کرنا کم تقوی کی بات ہے اور تلاش کر کے ڈھونڈ ڈھانڈ کر مریض ہونے کے باوجود ٹھنڈا پانی ہی صحیح نہا کر ہی بیمار ہوں گے اور اسی حالت میں مریں گے, اگر کوئی آدمی اس طرح فیصلہ کرتا ہے تو یہ تقوی نہیں, تقوی کی شان کے خلاف بات ہے اور یہ ایمان کے خلاف بات ہے. اس لیے کہ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم, اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل کے اندر ذرا برابر بھی تنگی نہیں ہونا چاہیے. حرج مما قضیتا وہ یسلم تسلیما, سر بسر تسلیم کرنا چاہیے, خوش دلی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ آپ کے فیصلوں کو ماننا چاہیے. اس کے بعد فرمایا دیکھیے یہ منافقین تھوڑے سے فائدے کے لیے کفار و مشرکین کی عدالت میں, یہودیوں کی عدالت میں پہنچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں سے فیصلہ کروا کر دنیا کے دو چار پیسے فائدے حاصل کر لیں. میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس علاقے میں جہاں ہم آباد ہیں تعلیم ہے, اسلام کا کی محبت ہے ہمارے دلوں میں, شریعت کا احترام ہے, اور اکثر و بیشتر بلکہ 100% ہمارے پاس معاملات کے فیصلے شریعت کے مطابق ہی ہوا کرتے ہیں اور محمدن لا کے مطابق, کیونکہ محمدن لا ہمارے دستور میں کہا جاتا ہے, حالانکہ محمدن صحیح لفظ نہیں ہے, شریعت کے قانون کے مطابق ہمارے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر اور دیگر علاقوں میں چلے جائیں, مجھے دیکھنے کا موقع ہوا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں کی نہیں لوگ کے اندر جہالت ہے, وہاں مسلمان گھروں کے ان کے اندر بھی اپنے اثار اور اپنے خاندانی جھگڑوں کا فیصلہ وہ شریعت کے مطابق نہیں آتے, بلکہ انڈین ٹل کوڈ ہے اور دوسرے ہندوستان کے جو دیگر قوانین ہیں اس قوانین کے مطابق اپنے فیصلے آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اگر ایک مرد اور عورت کے درمیان اگر نباہ نہ ہو تو شریعت کے قانون کے مطابق یا تو طلاق دے دی جائے یا پھر عورت کو چلی جاتا ہے کچھ سکتا کا جو کچھ حصہ ہے بہتر. لیکن ہم ہوئے شریعت مطابق جائے گا تو عورت نہیں لے جاتا, مرد نباہ نہ جاتا, اگر مرد طلاق دے گا تو اس کے لیے ہے تو وہ سب نہیں لے سکتے. تو لہٰذا آدھا مارنے کے لیے ہندوستان دیگر قوانین کے مطابق وہ جا کر ایسے کرتی اور اس عورت جو مرد پر یہ الزام لگاتی مرد ہے مجھے فلاں کیروسین لگا جو مٹی کا تیل ہے وہ مجھ پر انڈیل کر مجھے جلانے اس نے کوشش کی, اور اس کی وجہ ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ جہیز طلب کر رہا اور میرے والدین جہیز دینے پر راضی نہیں تھے, تو لہٰذا میرے حفاظت کی عدالت کے سامنے وہ پیش ہوتی ہے. اور ہندوستانی قوانین کمزوری بہت سی جگہ ایسی کمزوریاں آپ پائیں گے, کو جب بین کیا جاتا ہے وہاں بھی آپ یہ قانون دیکھیں گے, روکے ملے بھی قانون دیکھیں گے کہ عورت اگر کیس آئر کرتی ہے اپنے کیس کو اگر کسی عدالت میں لے جاتی ہے تو عدالت اس کی سپورٹ دے اور اس کے حق میں فیصلہ دے گی. یہ نہیں دیکھا جائے کہ عورت نے واقعی جہیز کا مطالبہ کیا کہ نہیں کیا, یہ نہیں آ جائے گا کہ اس نے مٹی کا تیل ڈالا کہ نہیں ڈالا, صرف یہ کام کیا جائے گا اس کو 3 سال تک اس جرم میں زخم لگایا جاتا ہے اور بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ کیا جاتا ہے کہ طلاق اور خلا کے مطابق اگر ہمارے نازعات کا فیصلہ کر لیا جائے تو بہت زیادہ حال نہیں, لہٰذا ہندوستان کے دیگر قوانین کے مطابق کروایا ہوتا ہے. آج کے ہندوستان میں بھی یہ جہالت کی وجہ سے اور یہ ایمان کے نہیں اور مسلمانوں کی وہ پرچ اور پرداخت اسلامی ماحول میں چونکہ لہٰذا لوگ دنیاوی فائدے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں. دیکھیے چھوٹے چھوٹے معاملات اور چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے یہ لوگ کفار و مشرکین اور طاغوت کی عدالت میں جاتے ہیں. اگر ہم ان سے بڑی قربانی کا مطالبہ کرتے, اگر ہم ان سے کہتے کہ انقتلوا انفسکم تب تم اپنے آپ کو ہلاک کرو, گویا کہ جنگوں میں شریک ہو کر خدا کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرو یا اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خاطر اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک کی طرف ہجرت کرو, اگر ہم ان کو حکم دیتے تو ہرگز یہ اس حکم پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے. گویا منافقین کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ دنیاوی فائدے کے لیے یہ جاتے ہیں طاغوت کے عدالت میں, اور اگر ہم ان سے بڑی بڑی قربانیاں مانگ لیں تو پھر ان کا حال کیا ہوگا, یہ بالکل ننگے ہو جائیں گے اور ان کا ایمان بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا. ان کے لیے بہتر ہوتا کہ اللہ جو نصیحت کرتا ہے, رسول جو نصیحت کرتے ہیں, اس نصیحت کے مطابق اپنی زندگی کو درست کر لیں, اور اگر ایسا کر لیتے ہیں تو دنیا میں بھی ان کی زندگی کے لیے اچھی بات ہے اور پھر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ مزید انہیں عطا کرے گا اور ان کے پیروں کو مضبوط جمع دے گا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مزید اجر آخرت میں بھی عطا کرے گا. ولا ہدینا ہم صراط مستقیما, اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس صراط مستقیم پر چل سکیں. یہ پوری آیتیں گویا کہ اسی سلسلے کی سیاسی سلسلے کی تھی. پھر آخر میں فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول کی شریعت کی تم اتباع کرو گے, قانون کی پیروی کرو گے, تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے, یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے. اگر تم شریعت کی اتباع کرتے ہو, رسول کو حاکم فرماروا شارع اور قاضی تسلیم کرتے ہو, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناؤ گے, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تم پر نعمتوں کو برسائے گا. اس دنیا میں بھی نعمتیں تمہیں ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں نعمتیں ملے گی. پھر اگر تم اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو تو تمہارے لیے وہ ماحول ملے گا، پاک ماحول ملے گا، جس میں انبیاء کی صحبت ملے گی، صدیقین کی صحبت ملے گی، شہداء کی صحبت ملے گی اور صالحین کی صحبت ملے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی بات بھی ہو یا آخرت کی بات بھی ہو، اچھی صحبت انسان کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے. اور کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی آدمی، کوئی عورت اگر بری صحبت میں پڑ جائے تو اس کی زندگی گمراہی سے دوچار ہوتی ہے. اچھی صحبت کے لیے لوگ متمنی ہوتے ہیں، یقیناً ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے اچھی صحبت ملے، اور اس صحبت ہی کی تلاش میں کوئی چلے میں نکلتا ہے، کوئی 3 دن کے لیے نکلتا ہے، کوئی مختلف تنظیموں سے وابستگی اختیار کرتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ تاکہ اچھی صحبت ملے، علماء کی صحبت ملے، نیک لوگوں کی صحبت ملے، اچھے لوگوں کی صحبت ملے، صالح لوگوں کی صحبت ملے. یہ انسان کے اندر تمنا ہے. قرآن نے کہا کہ اگر تم رسول کی اتباع کرو، شریعت کی اتباع کرو گے تو تمہیں اس دنیا میں بھی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اب تو انبیاء نہیں رہے، اللہ کے رسول نہیں رہے، تو یہ آخرت میں انشاءاللہ اللہ کے رسول کی رفاقت ہمیں نصیب ہوگی، ان کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی، ان سے ملاقات کا موقع ملے گا، جنت میں آوت جاوت رہے گی اور لوگ آتے جاتے اللہ کے رسول سے بھی ملاقات کریں گے. صدیقین، شہداء اور صالحین، اس امت میں کیسی کیسی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، ان تمام ہستیوں سے ملاقات کا بھی شرف ملے گا اور ان کی صحبت، ان کی مجلسوں سے لوگ استفادہ کریں گے. اس دنیا میں بھی یہ فائدے ہوں گے کہ اچھے لوگوں کی صحبت ملے گی، اور آخرت میں بھی جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صحبت ملے گی. یہ بات مکمل بھی جہاں اچھی طرح سے ہمیں پھر واضح ہو جانی چاہیے کہ یہاں شریعت سے مراد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے قوانین ہی نہیں ہے، بلکہ یہ پیورلی سیاسی آیتیں ہیں. اور کل بتا دی گئی کہ اللہ کے رسول، اللہ قانون دینے والا ہے، اللہ کے رسول بھی قانون دینے والے ہیں، اور زندگی کے تمام معاملات میں ہم اللہ کے رسول کی اور اللہ کے قانون کی پابندی اختیار کریں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی انعام ہے اور آخرت میں بھی انعام ہے. اس کے بعد آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتم او انفروا جمیعا. اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر کی طرف جائیں گے، ہم تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہم سمجھیں. فرمایا گیا مومنین کو خطاب کر کے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو. جہاد کے لیے ابھارا گیا، اکسایا گیا، کہا کہ اے مومنو ہمیشہ تم تیار رہا کرو. یہ تیاری کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے واقع ہونے کے بعد بالخصوص صحابہ اکرام اور مسلمانوں کی جو بستی، چھوٹی سی بستی مدینہ، اس بستی میں ایک قسم کی پریشانی تھی، اور صحابہ اکرام ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان پر 3-4 سال ایسے گزرے ہیں کبھی ان پر آرام کی نیند نہیں گزری، کبھی وہ چین سے سو نہیں سکے اور وہ ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کفار کی طرف سے حملے کی توقع ہوتی تھی، کبھی جو یہودی تھی، کبھی منافقین کے حملے ہوتے تھے، کبھی لوٹے بھیجتے تھے، اور صحابہ اکرام کی کھیتیوں میں کھیتیوں کو جلا کرتے تھے، اونٹوں کو چرا لیا جایا کرتے تھے اور جو ہے ہانک لے جایا کرتے تھے. اس طرح سے ہر غار تھا، ہر طرف سے قسم کی پریشانی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ گویا کی چھوٹی سی ریاست دشمنوں کے میں گھر لیے. یہ ہاتھ اس ہاتھ میں ایک ایسا ہی کام کیا جاتا تھا. کفار و مشرکین نے 3-4 واقعات ایسے کیے ہیں جس میں صحابہ اکرام کی جماعت کو لے جاتے تھے، دھوکہ سے لے جاتے تھے اور عین راستے میں لے جا کر ان کو قتل کیا کر جاتا. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے کہ آپ نے طائف کے موقع پر بھی بد دعا نہیں کی. 3 مواقع ایسے اور جنگ بدر کے درمیان میں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا غمگین ہوئے اور ایسی رذیل حرکتیں کرنے والے کفار و مشرکین کے سلسلے میں آپ نے بد دعا کی. اور صبح کے وقت جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور بابری مسجد کی شہادت کے بعد بھی بہت سے مساجد میں دعائے قنوت پڑھی گئی، یہ سب اللہ کے رسول نے اس زمانے میں تلاوت کی تھی. اس زمانے میں آپ نے قنوت نازلہ پڑھا تھا، اور وہ کہ کفار و مشرکین دھوکے مسلمانوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اس میں کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ مقتولین بدر بہت ہی اس بات کے خوار کھائے بیٹھے تھے کہ کسی طرح سے ہم مسلمانوں کا بدلہ لیں گے، مسلمانوں نے جو قتل کیا ہے ہماری وارثوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اس خون کا بدلہ ہم چکائیں گے. اس میں سے ایک بڑے خاندان کی عورت تھی، قریشی خاندان کی تھی، سلافہ بن سعد اس کا نام ملتا ہے. سلافہ نے یہ اعلان کیا کہ جو میرے شوہر اور میرے 2 بیٹوں کے قاتلوں کو، یا قاتل جس میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا نام ملا ہے، عاصم ثابت، انہوں نے قتل کیا تھا میدان بدر میں، بدر کے میدان میں اس سلافہ کے 2 بیٹوں اور اس کے شوہر کو انہوں نے قتل کیا تھا. اس نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص عاصم بن ثابت کو لائے گا ہم اسے 100 بہترین قسم کے اونٹ دیں گے، اور بہت سامان بھی عطا کریں گے، تحفے میں ہم دیں گے. اور پھر اس نے یہ منت بھی کر رکھی تھی کہ جب تک میں عاصم کے سر کو حاصل کر کے اس کو چھید کروں گی نہیں اور اس کے ساتھ شراب ڈال پیوں گی تب تک میں نہاؤں گی نہیں دھوؤں گی نہیں. اور اپنے آپ کو طہارت سے بھی اس نے دور کر رکھا تھا اور اس نے یہ طے کر رکھا تھا کہ مجھے اس وقت تک چین نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ عاصم کا مجھے نہ ملے اور سر کے اندر میں شراب ڈال کر اس سر کے اندر شراب ڈال کر جب تک پی نہ لوں جب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی. یہ جب اس نے اعلان کیا تو بنو لحیان نامی ایک قبیلے کا سردار سفیان اٹھا اور اس نے کہا کہ ہم لے آئیں گے عاصم بن ثابت کو. پھر وہ گیا اپنے کچھ دوستوں کو تیار کیا, کہا کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اور کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہوا چاہتا ہے, لہذا آپ مبلغین کو ہماری طرف بھیجئے. تو یہ لوگ گئے اللہ کے رسول کے دربار میں, 8-10 لوگ گئے اور جا کر جو ہے انہوں نے گفتگو کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے قبیلے میں اسلام کی دعوت کے لیے کچھ صحابہ اکرام کو بھیجئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تیار کیا. ان لوگوں کا اصرار تھا کہ ہمیں عاصم بن ثابت جیسے مقتدر اور جیسے ذی علم آدمی چاہیے, اتنے اعلیٰ صفات والا آدمی چاہیے. تو اس طرح سے اصرار کر کے عاصم بن ثابت کو بھی انہوں نے شامل کر لیا اور اللہ کے رسول نے 10 لوگوں کا ایک دستہ روانہ فرمایا تاکہ یہ جا کر لوگ اسلام کی تبلیغ کریں. اور میں نے کل بتایا تھا کہ اہل امانت کے سپرد کرو, تو اللہ کے رسول بھی جانتے تھے کہ کسی کام کو جب لوگ ذمہ داریوں پر تفویض کرتے تھے تو اہل ترین لوگوں کو بھیجتے تھے, اور دعوت دین کے کام کے لیے جن کے اندر شفقت ہو, جن کے اندر نرمی ہو, جن کے اندر دعوتی اسلوب ہو, طریقہ ہو, دعوت کا انداز جنہیں آتا ہو, اور قرآن اور حدیث پر جن کی گہری نگاہ ہو, ایسے عالم فاضل علماء صحابہ اکرام کو آپ نے منتخب کیا اور 10 لوگوں کے گروپ کو تیار کر کے آپ نے بھیجا. یہ لوگ آ رہے تھے, بنو لحیان کے قبیلے نے پہلے سے ایک سازش رچ رکھی تھی اور سازش کے مطابق رجی نام کے مقام پر 200 سواروں کو انہوں نے طے کر رکھا تھا, کھڑا کر رکھا تھا. یہ 10 لوگوں کا نہتا دستہ آ رہا تھا اور اچانک اس 200 لوگوں کے دستے نے ان پر حملہ کر دیا. صحابہ اکرام اس زمانے میں کفار مشرکین بھی جب بھی جاتے تھے خالی ہاتھ تو نہیں جاتے تھے, لیکن جنگ کی تیاری کے ساتھ بھی نہیں جاتے تھے, ہاتھ میں تھوڑا سا کوئی نیزہ بھالا ایک دو رکھ لیا کرتے تھے, یہ اس زمانے کا رواج تھا. بس اتنے کچھ ساز و سامان کے ساتھ وہ نکلے تھے, لیس ہو کر وہ چلے نہیں تھے, اور عین راستے میں دیکھا کہ لوگوں نے غداری کی. یہ 10 صحابہ اکرام ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ایک پہاڑی کے ٹیلے پر چڑھے ہو گئے. چڑھے ہو کر حضرت عاصم نے کہا, چلا کر کہا کہ دیکھو بنو لحیان کے لوگوں, قریش کے لوگوں, سن رکھو کہ یہ قریش کے شان کے خلاف یہ بات ہے, یہ تم سبکی کا رویہ اختیار کرتے ہو, یہ مردانگی کا رویہ نہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان کو بلا کر گھر کے اندر قتل کرے. قریش بہادر ہوا کرتے تھے اور عین میدان جنگ میں جا کر لڑنے والے ہوتے تھے, تم دعوت مبادرت دیتے آتے, ہم بھی تیار ہوتے, تم بھی تیار ہوتے, دونوں کی طرف ہماری کا آرا ہی ہوتی, تو یہ کوئی قابل بات تھی, یہ تمہاری مردانگی کے شان کی بات تھی, لیکن کیا غداری تم کرتے ہو کہ ہم 10 لوگوں پر تم پل پڑنا چاہتے ہو. انہوں نے کسی نے کچھ نہیں سنا. پھر اس کے بعد چھوٹا سا مارکا برپا ہوا اور اس میں سے 7 صحابہ اکرام شہید ہو گئے, بری طرح سے ان لوگوں کو مارا گیا. اور حضرت عاصم نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار, اس وقت انہوں نے ایمان لاتے وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ آج میں ایمان لے آتا ہوں اور میری یہ دعا ہے کہ زندگی میں بھی میں کسی نجس کو کافر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, اور میری موت کے بعد بھی خدایا میرے جسم کی حفاظت کرنا, کوئی میرے جسم کو ہاتھ لگانے نہ پائے. اللہ نے اس دعا کو قبول کی. عاصم بن ثابت کا سر چاہیے تھا بنو لحیان کی ایک عورت کو, لیکن جب اس کا عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کاٹنے کے لیے لوگ آگے بڑھے تو کتابوں میں ملتا ہے, سیرت کی کتابوں میں, کہ شہد کی مکھیوں نے آ کر گھیر لیا اور کوئی قریب جا نہیں سکا. لوگوں نے انتظار کیا, محسوس کیا کہ شہد کی مکھیاں کچھ دیر کے بعد چلی جائیں گے, تب اس کے بعد ہم عاصم کا سر کاٹ لیں گے. دیکھا انتظار کیا, رات ہو گئی لیکن شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہوئی وہاں حضرت عاصم کے جسم کے اطراف, جسد اتھر کے اطراف وہ لپٹ رہی تھی. تو کفار مشرکین چلے گئے اور سوچا کہ کل آ کر لے لیں گے, اور اللہ نے ایسے کیا کہ بہت زور کی بارش ہوئی. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ جسم اتھر بہتا ہوا چلا گیا اور پتا نہیں کہ کہاں چلا گیا, اور کفار مشرکین اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے. لہذا وہ عورت تو ناکام ہوئی, لیکن 3 صحابہ اکرام تو پکڑے گئے اور ان کو قید کیا گیا. اس میں سے ایک حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر ایک صحابی حضرت زید بن الدسنا, ان کے باپ کا نام ملتا ہے. تو ان 3 صحابہ اکرام کو, زید کو اور عبداللہ بن طارق کو اور خبیب کو, ان لوگوں نے گرفتار کیا. چلتے چلتے عبداللہ طارق نے کوشش کی کہ کسی طرح سے پابا جو پابا زنجیر تھے اس زنجیروں کو توڑ کر نکلنے کی جب انہوں نے کوشش کی تو کفار نے ان کا سر بھی آدھے راستے میں ختم کر دیا. اب 2 لوگ بچے, لا کر ان کا نیلام کیا گیا. جب کہا کہ مسلمانوں کے 2 بڑے لوگوں کو ہم پکڑ کر لے آئے ہیں, تو سارا مکہ امن کر آیا کفار مشرکین کا, اور آ کر دیکھا تو یہ 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور ان دو دونوں لوگوں کا نیلام ہوا تو ان دو صحابہ کرام نے جن لوگوں کو قتل کیا تھا ان کے بیٹے اور ان کے وارثین آئے اور انہوں نے خریدا. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹوں کے عوض میں ایک شخص نے خریدا, اور وہ تھا حارث, ایک نام آدمی تھا جو مارا گیا تھا حضرت خبیب کے ہاتھوں سے, تو حارث کے بیٹوں نے ان کو خریدا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت زید کو کس نے خریدا؟ امیہ بن قلف, ہم جانتے ہیں جو حضرت غلام کا, حضرت بلال حبشی کا جو مالک تھا امیہ بن قلف, تو امیہ مارا گیا تھا حضرت زید کے ہاتھوں, تو لہذا امیہ کے بیٹے نے صفوان بن امیہ نے حضرت زید کو خریدا, ان دونوں کو خریدا گیا. خریدنے کے بعد کچھ دن جیل میں رکھا گیا, جیل اس لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ حرام مہینے چل رہے تھے, ذی قعدہ ذی الحج وغیرہ میں جنگ کرنے کی ممانعت تھی, تو جنگ حرام مہینے چل رہے تھے, حرمت مہینے, حرمت والے مہینوں کے اختتام کے بعد اب ان دونوں لوگوں کو سزا دینے کے لیے, سولی پر لٹکانے کے لیے لایا گیا. اور تنعیم نامی مقام جو کعبۃ اللہ سے مکے سے کچھ دور پر واقع ہے, جہاں آج بھی پہاڑیاں ہیں, جہاں حضرت عائشہ کے نام سے مسجد بھی ہے, اس تنعیم کے مقام پر ان دونوں کو لایا گیا. اور اس دن ایک زبردست میلہ لگا, خوب ہنگامہ ہوا, لوگ جھنڈے لے کر نکلے, خوب دف بجاتے ہوئے نکلے, لوگ ہنسی کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, ایک میلہ لگا تھا اور ایک زبردست ہنگامہ تھا. اس ہنگامے میں ان دونوں لوگوں کو لایا گیا. حضرت خبیب بن عدی کو پہلے ایک درخت کی شاخ سے لٹکایا گیا, رسی میں باندھا گیا, آپ کے سر پر وہ پھاندا رکھا گیا, اور اس کے بعد پوچھا حضرت سفیان نے, جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, آ کر پوچھا کہ دیکھو کیا تمہیں یہ بات راضی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لا کر دو اور ان کو ہم یہاں پھانسی کے پھندے پر چڑھائیں گے اور تمہیں ہم رہا کر دیں گے, تم جاؤ اور گھر میں اپنی بیوی بچوں کے درمیان خوشی خوشی زندگی بسر کرو. تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی قسم میری جان چلی جائے, لیکن میں اس بات کے لیے کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے. میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کے عوض میں ایک کانٹا چبنا بھی میں گوارا نہیں کرتا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو اشعار پڑھے وہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھنے کے قابل ہے, اور ایسے اشعار اور ایسے رجز اشعار انہوں نے پڑھے کہ پڑھنے کے بعد آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو جاتی. زبردست اشعار انہوں نے پڑھے, پھر ان لوگوں کے لیے بدعا کی انہوں نے جو لوگ اس وقت کھڑے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ لوگ نیزے ماریں, ہر آدمی کے ہاتھ میں نیزہ دیا گیا, تیر دے دیا گیا, بھالا دے دیا گیا, اور لوگوں نے اپنے نیزوں سے, اپنے بھالوں سے اور اپنی تلواروں سے پھینک پھینک کر مارنا شروع کیا, اس حد تک ان کے جسم کو لہو لوان کر دیا گیا کہ اسی حالت میں ایک کافر آگے بڑھا اور بہت بڑا نیزہ لے کر جب مارا تو حضرت خبیب بن عدی کے سینے سے, دل سے وہ پار ہو گیا اور آپ جامع شہادت نوش فرما گئے. اس بری طرح سے اس مرد جفا کش کو, اس مرد وفا کیش کا قتل کیا گیا اور جامع شہادت نوش کرنا پڑا. پھر اس کے بعد دوسرے صحابی حضرت زید کو بھی لایا گیا اور ان کا بھی قتل کیا گیا. یہ واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کے اندر سنسنی پھیلا دی. اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو میں ابھی تذکرہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ وقت کی طوالت کا خدشہ ہے. بحر معونہ کا واقعہ, یہ بھی ایک انتہائی المناک, ایک دردناک واقعہ ہے کہ بحر معونہ نامی ایک جگہ پر ایک صحابہ کی جماعت کو لے جایا گیا, وہاں بھی دھوکے سے اس طرح سے قتل کیا گیا. جب دو تین واقعات اس طرح کے ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کے اندر سنسنی پھیل گئی, پریشانی پھیل گئی, لوگ جو ہے غمگین ہونے لگے اور ہمتیں بیٹھنے لگی. تو یہ وہ ماحول تھا جس میں مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو, ہمیشہ تیار رہو اور اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھو, لیس رہو ہتھیاروں سے, اور پھر ضرورت پڑے تو گروپ کی شکل میں اور ضرورت پڑنے پر پوری جماعت کی شکل میں نکل کر لڑو ان کو, فارو مشرکین سے, دغا بازوں سے, منافقین سے, غداروں سے لڑو. اور اس کا حکم دیا گیا. اس سے علماء نے یہ بات عکس کی ہے, گوریلا وارفیئر کا حکم بھی اسی آیت میں ملتا ہے. جسے گوریلا وارفیئر جو کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں چھپ کر چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر چھپ چھپ کر لڑنا, یہ گوریلا وارفیئر ہے. اور ایک ہوتا ہے وہ جو بیچ میدان کے اندر لڑائی لڑی جاتی ہے. تو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو کہ آگے بڑھ کر وہ گوریلا وارفیئر بھی کر سکتے ہیں, یا پھر چاہیں تو گروپ کی شکل میں بھی نکل کر وہ لڑ سکتے ہیں. تو یہ وہ حالات تھے جس میں یہ ہدایت دی گئی کہ اب جب بھی باہر نکلو گے تو خالی ہاتھ نہیں نکلو گے, بلکہ اپنے آپ کو لیس کر کے, اپنے آپ کو وارز کے جو ویپنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو لیس کر کے باہر نکلو گے, اس بات کا حکم دیا گیا. پھر منافقین کے کچھ تفصیلات اور ان کے کچھ تفسیر آگے آتے ہیں, اور انشاءاللہ کل میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کروں گا. اور کل ان کے اقسام بھی بتاؤں گا. اس میں سے آج کی آیتوں میں یہ بتاتے ہوئے آگے بڑھوں کہ اب مسلمانوں کے جماعت کے اندر جو منافقین چھپے ہوئے تھے اس میں چار قسم کے منافقین تھے, اور ان کا تذکرہ ایک کے بعد دیگر مل جل کر آتا ہے. اس میں سے منافقین کا ایک گروہ ایسا تھا جو کبھی مسلمانوں پر مصیبت کے دن آتے تو وہ خوش ہوتا, اور کفار کی کبھی جیت ہوتی تو وہ خوش ہوتے. مسلمانوں کو نقصان ہوتا تو وہ خوش ہوتے, مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوتا تو وہ ناراض ہوتے, رنجیدہ ہوتے, قبیدہ خاطر ہوتے. تو یہ ان کا نفاق کی ایک علامت تھی. تو ان کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل تم پر ہوتا تو یہ بڑے مایوس ہوتے, اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی اور جنگ کا جب حکم دیا جاتا تو پھر یہ اس سے جی چرانے لگتے اور اس سے کترانے لگتے. تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے, کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے, اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا. تم پر کوئی مصیبت آتی ہے, مثلا 10 لوگوں کی جو جماعت تھی, جو صحابہ اکرام کی جماعت, ان پر جو مصیبت آئی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان 10 لوگوں میں سے شامل نہیں تھے, ورنہ ہم بھی موت کے گھاٹ اتر جاتے. تو اس طرح سے وہ خوش ہوا کرتے تھے. اور اگر تمہیں کوئی فائدہ ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتے تو فائدے ہم بھی بٹورتے. تو اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے. مومنوں کو اکسایا گیا کہ تم ان کی باتوں سے ہمت شکن ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ کی راہ میں لڑو. مومنوں کو تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. اللہ کی راہ میں لڑنے پر ابھارا گیا اور فرمایا گیا کہ مومنوں کو کیوں نہیں لڑنا چاہیے, جبکہ یہ دنیا حقیر ہے, اس دنیا کی کوئی وقت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی, اس کی متاع, اس کی دولت, اس زندگی کا سارا سر و سامان آخرت کے بدلے میں بہت قلیل ہے, بہت چھوٹا ہے, بہت کم ہے. تو لہذا مومنوں کو چاہیے کہ منافقین کا وہ طرز عمل نہ اختیار کریں کہ وہ دنیا کی خاطر لڑائی سے جی چراتے ہیں. تم آگے بڑھو اور اللہ کی راہ میں لڑو, اور تمہیں آگے بڑھ کر لڑنا چاہیے. اور اگر تم لڑو گے اس کی راہ میں تو سنو کہ جو مارا جائے گا اسے ہم اجر عظیم سے نوازیں گے دنیا میں. پھر قرآن مجید کی یہ آیت انتہائی سنگین آیت اور مسلمانوں کو ابھارنے والی آیت, مسلمانوں کو جھجھوڑنے والی یہ آیت جس میں فرمایا گیا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. آخر تم ان لوگوں کی خاطر کیوں نہیں لڑو گے جو کمزور پا کر, جو عورتیں, جو بچے اور جو ضعیف لوگ دبا لیے گئے ہیں, اور ان پر کفار و مشرکین کے ظلم و ستم اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ پکارنے لگے ہیں, عورتوں اور بچوں کی خاطر کیوں نہ لڑو گے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں, اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار بھیج. یہ وہ آیت ہے جو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ہجرت کر کے جب مکے میں مدینہ چلے گئے تو 2-3 سال بھی گزر جانے کے باوجود کئی مسلمانوں کا خاندان ایسا تھا جو مکے کے اندر مقید تھا. کفار و مشرکین انہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے, ان پر ظلم و ستم کرتے تھے, انہیں تنگ کیا کرتے تھے, انہیں مارتے تھے, زد و کوب کرتے تھے. نہ صرف مکے کے اندر بلکہ اطراف و اطنا کے جو چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی جو بستیاں تھیں ان بستیوں میں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا. تو اللہ نے ابھارا, وہاں مسلمان مرد, عورت, بچے کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں, اور ظالم لوگ ہیں اس بستی کے کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, اور تم بھی کیسے مومن ہو, کیا تم نہیں اٹھو گے, کیا تم ان مظلوم اور بے کس اور بے بس لوگوں کی خاطر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. مسلمانوں کو ابھارا گیا. اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات طے ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی کتنے خطوں کے اندر, اس زمین کے کتنے حصوں کے اندر مسلمان کمزور پا کر دبا لیے گئے, مسلمان بچوں کو ستایا گیا, مسلمان عورتوں کی آبرو اور عزتوں کو لوٹا گیا, مسلمان مردوں کو قتل کیا گیا, مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی. اس دنیا کے کتنے حصے ہیں, بوسنیا ہرزگوینا ہو, یہ چیچن ہو, یا بوسنیا صومالیہ ہو, یا پھر الجزائر اور ٹونیشیا کے اندر خود مسلمانوں کی حکمرانی ہوتے ہوئے بھی وہاں بھی ظلم و ستم کا ایک راج ہے, اور دنیا کے مختلف حصوں میں فلسطین کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے. اس آیت کی روشنی میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کی اجتماعیت ہوتی تو یہ لازم ہوتا, اس پر فرض ہے اس پر کہ جہاں بھی مسلمان ہوں اور کمزور پا کر جہاں وہ دبا لیے گئے ہوں ان پر ظلم و ستم ہو تو جہاد ان پر فرض ہوتا ہے, لازم ہوتا ہے کہ مسلمان آگے بڑھیں. اور دنیا کے کسی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ سمجھیں گے کہ اپنے ہی آزے پر ظلم ہوتا ہے, کیونکہ امت جسد واحدہ ہے, ایک جسم کے مانند ہے. جسم کے کسی حصے پر بھی اگر کوئی بیماری آئے تو سارا جسم اس کے حق میں رات بھر جو ہے جاگتا ہے اور سارا جسم بخار میں گرم ہونے لگتا ہے. تو اس طرح سے امت مسلمہ کا کسی بھی حصے پر, دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ظلم و ستم ہوتا ہے تو دنیا کے دیگر مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ان کمزور بے بس و بے کس مجبور مسلمانوں کے حق میں وہ اٹھیں اور ان کے اپنے حق المقدور امداد کریں۔ امت مسلمہ کے لیے جہاں جہاں دنیا میں ہم بستے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاد کے لیے ہم جتھوں کی شکل میں اور فوج کی شکل میں یہاں سے چلنے لگے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے حق میں ہم دعائیں کریں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان پر جو مظالم ہوتے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہم بیان کریں اور دنیا کو انسانیت کا آر دلائیں، کہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف وہ مظالم ہو رہے ہیں، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، پیپرز کے ذریعے سے اس بات کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، تقاریر کے ذریعے سے دنیا کے سامنے یہ بات لائی جا سکتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا اس کے ذریعے سے وہ ان کی امداد کر سکتے ہیں۔ چچنیا کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی تو دودایوف جو شہید ہو چکے تو ان کے جو جنرل تھے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، المجتمع ایک میگزین نکلتا ہے کویت سے، اس میں وہ ان کا انٹرویو شائع ہوا تھا۔ اس انٹرویو کو طلبہ تنظیم ایس آئی او کا ایک ترجمان ہے رفیق منزل، اس میں اس انٹرویو کو اردو میں ترجمہ کر کے شائع کیا گیا تھا، لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ دودایوف کی ہمت کی داد دینی چاہیے، ایک چھوٹا سا گروپ رشیا کے اندر چیچن کا، اس چھوٹے سے گروپ کے اندر جو اس چھوٹے سے ملک کے اندر جو مسلمان بستے ہیں ان کی ہمت دیکھیے، اللہ پر ان کا توکل دیکھیے، کفار و مشرکین اور ظالم لوگوں سے لڑ جانے بھڑ جانے کا عزم حوصلہ دیکھیے کہ دودایوف کہتے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں سے مال کی ضرورت نہیں، ہم کو مسلمانوں سے ٹینکس کی ضرورت نہیں، ہم کو مسلمانوں کی طرف سے جنگی ہتھیارات کی ضرورت نہیں، ہم کو مسلمانوں کی طرف سے ان کا اخلاقی تعاون اور پھر ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم کو جو یہ دو ہی چیزیں چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا موریل بوسٹ کریں، ہمیں سپورٹ ملے اور ہمارا انکریجمنٹ ہو، دنیا کے مختلف فورم میں ہمارے معاملے کو اٹھایا جائے، مختلف سطح پر ہماری ظلم کی دادرسی کی جائے، اور دوسری طرف ہمارے حق میں خدا سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمت دے، ہمیں وہ عزم دے، ہمیں وہ جزم دے کہ رشیا جیسی سپر پاور کو بھی ہم اس کی منہ کی کھانے پر مجبور کر دیں، ہم اسے سرنگو کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر عزم اور ہمت دے دے تو یہ بات کافی ہے، مسلمان صرف ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ معلوم ہوتا ہے اس آیت سے کہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوگا مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی حمایت کریں، اور اس حمایت کے لیے ممکن ہو تو وہ دستے کی شکل میں جا سکتے ہیں، لیکن ہندوستان کے سسٹم میں اور موجودہ دور میں یہ تو ممکن نہیں ہے، تو دوسرے جتنے شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے، سیمینار کے ذریعے سے، سمپوزیا کے ذریعے سے، مالی امداد کے ذریعے سے، اور آخر چارہ کار کے حصے سے دعاؤں کے ذریعے سے بھی، ایک آخری مطلب یہ کہ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ دعاؤں کے ذریعے سے ان مسلمانوں کو یاد تو رکھا جا سکتا ہے دنیا کے جو مختلف حصوں میں کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور ان پر مظالم ہوتے ہیں، اور ان کا گناہ اور ان کا جرم صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی کہا اور اس پر وہ مرنے کے لیے تیار ہیں، لہذا دنیا انہیں عذاب اور سزا دینا چاہتی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں جہاں مسلم گئے ان کی حمایت میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیتوں کو بہتر طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک